ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث میں ہماری کلاس جو چل رہی ہے، تو بات ہماری موضوع احادیث کے تعلق سے اس سے پہلے چل رہی تھی، ایسی احادیث جو من گھڑت ہیں، ثابت نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی غلط نسبت کر دی گئی ہے، اس کے تعلق سے ہی باتیں شروع ہوئی تھیں اور باتیں چل رہی تھیں، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آئی تھیں. تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں ترغیب اور ترہیب کا جو باب ہے، یعنی کسی بھی عمل کے، کسی بھی عمل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حدیثیں بہت گڑھی گئی ہیں. اسی طریقے سے کسی عمل کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں کہ اس پر سزا بہت سخت ہے، اس کے بارے میں بھی حدیثیں گڑھی گئی ہیں. اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو دین سے قریب کیا جائے، اور جو لوگوں کے اندر دین سے بیزارگی پائی جاتی ہے اس کو دور کر کے لوگوں کو دین سے جوڑا جائے. میں نے ایک مثال بھی آپ کو پیش کی تھی کہ ایک راوی سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس ہر ہر سورہ کے فضائل کے بارے میں حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ ہر سورہ کی فضیلت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی تھی، بعض سورتوں کے فضائل موجود ہیں، لیکن ہر ہر سورہ کی فضیلت، ہر ہر سورہ کے بارے میں فضیلت، یہ کہاں سے آپ کے پاس آ گئی؟ جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، جو ان کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں، اسی میں پورا وقت لگا رہے ہیں، قرآن سے ان کی رغبت کم ہے، قرآن کا سے ان کا تعلق کم ہے. تو میں نے اسی لیے ہر ہر سورہ کے فضائل میں یہ حدیثیں خود سے گڑھ کر کے پیش کر دی ہیں. تو یہ بھی ایک شکل رہی تھی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ پوری جماعت تھی جسے کرامیہ کہا جاتا ہے، اس جماعت نے تو باقاعدہ اسے جائز سمجھا، اور جائز سمجھ کر کے یہ کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس باب میں احادیث بہت زیادہ موضوع قسم کی، من گھڑت قسم کی آ گئی ہیں. اور جو من گھڑت روایتوں کی جو پورے کتابیں موجود ہیں، اس کی ایک جگہ جمع کی ہوئی، اس میں اکثر حصہ ترغیب اور ترہیب ہی کا پایا جاتا ہے، ترغیب اور ترہیب کا پایا جاتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ بات پچھلے ہفتے آ چکی تھی. آج آپ کے سامنے خاص طریقے سے موضوع حدیثوں کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اس کی علامتیں کیا بیان کی گئی ہیں، کیسے محدثین یہ پہچانتے تھے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کے لیے ان کے یہاں علامتیں کیا کیا تھیں کہ یہ دیکھ کر کے علامتیں، یہ پہچان دیکھ کر کے پہچان لیا جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے. آج آپ کے سامنے درس اسی سے شروع ہوگا. یہ پچھلے ہفتے کا درس تھا جو میں نے آپ کو ریپیٹ کیا تھا ابھی تک. موضوع حدیث کی علامتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بالکل شروع میں آپ سے کہا تھا کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو سند کہتے ہیں اور ایک کو متن کہتے ہیں. تو سند کے حصے میں بھی کچھ علامتیں بیان کی ہیں محدثین نے، اور متن کے حصے بھی اس کی علامتیں بیان کی ہیں. اور زیادہ علامتیں متن کے اندر ہیں، زیادہ علامتیں سند کے اندر نہیں ہیں. اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ جو عام طریقے سے محدثین کے تعلق سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، یا محدثین پر یہ الزام ہے کہ یہ لوگ صرف سند دیکھتے ہیں، متن نہیں دیکھتے، وہ غلط الزام ہے. آپ جب موضوع حدیث کی علامتیں دیکھیں گے جن کو محدثین نے بیان کیا ہے، تو یہ علامتیں انہوں نے متن میں زیادہ ذکر کی ہیں اور سند میں کم ذکر کی ہیں. تو یہ علامتیں سند میں بھی ہیں اور متن میں بھی ہیں. سند میں جو علامتیں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ راوی خود اقرار کرے، راوی خود اقرار کرے، راوی خود اقرار کرے کہ میں نے یہ حدیث گڑھی تھی. سند ہمارے پاس ہے، اس سند کا ایک راوی خود یہ کہتا ہے کہ اس حدیث کی یہ سند، جو اس کے اوپر کا حصہ ہے وہ سند کا حصہ بھی، اور جو متن ہے وہ بھی، یہ میں نے خود اپنی طرف سے گڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کر دیا. اس کو عربی میں کہتے ہیں اقرار الراوی، اقرار الراوی، راوی کا خود اقرار کر لینا، خود اعتراف کر لینا، خود مان لینا، تسلیم کر لینا کہ یہ حدیث میں نے گڑھا ہے، میں نے اپنی طرف سے اسے لکھ کر کے، اپنی طرف سے بیان کر کے اس کی نسبت کس کی طرف کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا. یہ پہلی علامت اس کا تعلق کس سے ہے؟ اقرار کرنے سے ہے. اس کا تعلق اقرار کرنے سے ہے، راوی خود اقرار کر لے کہ میں نے یہ حدیث گڑھی ہے. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں، اگر کسی راوی نے کہا کہ میں نے یہ حدیث گڑھی ہے، خود اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، اسے مان لیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ہاں مان لیں گے، ہاں اسے مان لیں گے. جی جی اب یہ دیکھیے، اب ہر جگہ پہ، اس سے پہلے میں نے ہر جگہ پر یہ بات آپ کے سامنے واضح کی ہے کہ محدثین نے کوئی بھی آپشن چھوڑا نہیں تحقیق کرنے کا. یہاں پر بھی ایک چیز آ سکتی ہے نا ذہن میں آپ کے، کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں نے یہ حدیث گڑھی ہے وہ یہ کہنے میں جھوٹ بول رہا ہو. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ عام طریقے سے ہم یہ بات کہتے نہ رہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی بڑا مشہور راوی ہے، بڑا ہی نیک، بڑا سچا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، انسان ہے. تو محدثین نے اس پہلو کو چھوڑا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، جیسے وہاں ہو سکتا ہے ویسے یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ حدیث گڑھ کر کے خود لوگوں کے درمیان عام کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. تو کیا ہم اس کے کہنے کی وجہ سے یقین کر لیں گے کہ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے یا یقین نہیں کریں گے؟ تو محدثین نے اس پہلو کو سامنے رکھا ہے. وہ کہتے ہیں جس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولا ہو، اس کے اس قول پر بھی ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ میں نے یہ حدیث گڑھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اعتبار نہیں کریں گے لیکن یقین نہیں کریں گے، اس کے اس قول پر یقین نہیں کر لیں گے. ہاں اس کے بعد بھی دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی معنی میں یہ حدیث ثابت ہو اور یہ آدمی جھوٹ بول کر کے ہم کو اس حدیث سے دور کرنا چاہتا ہے. تو حدیثیں گڑھنے کے جو اسباب تھے اس میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے، لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. تو بددین جن کو زندیق کہا جاتا ہے، جن کی جمع زنادقہ ہے، یہ زندیق قسم کے لوگ، بددین قسم کے لوگ اس زمانے میں جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوتے تھے لیکن بظاہر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ایسے لوگ بہت سے تھے، ایسا کرتے تھے. اسی لیے جب وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے یہ حدیث گڑھی ہے تو محدثین فوراً اس بات کو مان نہیں لیتے تھے، پھر بھی اس کی تحقیق کرتے تھے کہ واقعی یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تحقیق کرنے کے بعد ہی یقین کرتے تھے، ایسا نہیں کہ اس بات کو بالکل لیں گے، نہیں، بات کو لیں گے لیکن پورے طریقے سے یقین نہیں کر لیں گے جب تک کہ تحقیق نہ کر لیں کہ واقعی یہ حدیث اس نے گڑھا ہے یا اس سلسلے کی ہمارے یہاں دین میں اور بھی روایتیں موجود ہیں، دوسرے راوی بھی اسے بیان کرتے ہیں بالکل صحیح سندوں کے ساتھ، دوسری جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے، پوری تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد ہی اس کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں. تحقیق کے بغیر صرف کسی کے اعتراف کر لینے کی وجہ سے یا کہہ دینے کی وجہ سے کہ میں نے یہ حدیث گڑھی ہے، محدثین اسے تسلیم کر کے اس حدیث کو موضوع نہیں کہتے تھے. یاد رکھ لیجیے گا، محدثین کتنے بھی دھوکہ کھانے والے لوگ نہیں تھے. اگر یہ معلوم ہو گیا ہم کو دوسرے ثابت کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد کہ نہیں یہ حدیث بالکل ثابت ہے اور یہ آدمی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے گڑھا ہے، یہ گڑھی نہیں بالکل صحیح حدیث ہے، تو کہیں گے کہ وہ صحیح حدیث ہے لیکن اس کا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا، غلط ہے. ہاں جب تحقیق کریں گے تو وہی نا، تحقیق کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث تو بہت سارے راویوں نے جو بالکل ثقہ اور اعتماد راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں، ان کے طریق سے پہنچتی. تحقیق کا مطلب یہی ہے. جو تحقیق کا اسے پہلے شروع میں بتایا تھا آپ کو، پورا سلسلہ چلے گا اور تحقیق پوری ہوگی اور اس کے بعد ہی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے یا اس کا اعتراف کرنا یہ صحیح ہے. تو دونوں چیزیں ہوتی تھیں، بغیر تحقیق کے اسے تسلیم نہیں کرتے تھے. تو پہلی علامت حدیث کے موضوع ہونے کی یہ بیان کرتے ہیں سند کے اندر کہ راوی خود اعتراف کر لے، راوی خود اعتراف کر لے. لیکن اس کے اندر بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ اس پر یقین نہیں کرتے تھے بلکہ تحقیق کے بعد ہی اس کا فیصلہ کرتے تھے. دوسری علامت سند کے اندر یہ ہے کہ راوی اقرار تو نہیں کرتا ہے لیکن اس سے کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے اقرار ہی کے برابر مانی جائے گی، اقرار کے برابر، اعتراف کے برابر مانی جائے گی، تسلیم کرنے کے برابر مانی جائے گی، ایسی چیز ہے. اس کی مثال میں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ بات فلاں راوی سے سنا ہے، فلاں راوی سے سنا ہے. تحقیق کرنے میں اس سے پہلے آپ کو شروع میں آئی تھی بات کی باقاعدہ کہ پوچھنا بھی آپ نے یہ حدیث کہاں سے سنی، کس کہاں سے آئی آپ کے پاس، یہ حدیث آپ کے پاس کس کے پاس سے آئی. جب اس سے یہ پوچھا گیا راوی سے کہ تمہارے پاس یہ حدیث کہاں سے آئی ہے، تو اس نے ایک ایسے راوی کا نام لیا جس کی وفات اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکی ہے. یہ بھی ایک علامت ہے اس بات کی کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ روایت جھوٹی پیش کر رہا ہے. جب یہ تحقیق کی گئی کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی، کس نے آپ سے بیان کیا، تو ایسے راوی کو بیان کیا جو سرے سے اس کی پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا. وہ جب وفات پا چکا ہے تو مردوں کے سننے اور سننے کے بارے میں اختلاف ہے، سنانے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ مردے کسی کو سناتے نہیں ہیں، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں قبر کے پاس گئے تھے وہاں سے جو ہے ان سے سن کر کے آئے تھے، تو یہ کہہ سکتے تھے. لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مردے کسی کو سناتے نہیں ہیں، مردے کوئی چیز بول نہیں سکتے ہیں. تو یہ کہاں سے سن لیا انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل کیسی ہے، من گھڑت ہے، اس نے جو ہے گڑھ لیا. ہاں اصل جی ہاں، ایسے آدمی کے بارے میں جو پہلے وفات پا چکا ہے، اب سامنے والے سے بیان کر دیا ہاں میں نے فلاں سے سنا، ٹھیک ہے، کبھی آدمی بچنے کے لیے فلاں سے سنا ہے بیان کر دیا، وہ جھوٹا ہے اسے بیان کر دیا. تو جھوٹ کو کبھی پاؤں نہیں ہوتے کہتے ہیں، یعنی جھوٹ کو پیر نہیں ہوتے. جھوٹا آدمی کہیں نہ کہیں پکڑ جاتا ہے. اگر کسی زندہ آدمی کا، ایسے آدمی کا جو موجود تھا اس کے پیدا ہونے، نام لیتا ہے تو اسے پوچھا جا سکتا ہے، اس کے پاس جائیں گے، معلوم کریں گے، چھوڑ تو نہیں دیں گے. تو ایسی جلدی میں کبھی نام لے لیتا ہے کوئی ہر جھوٹا ہوا آدمی، تو پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی یہ روایت بالکل من گھڑت ہے. ایسے ہی ایک اور جو ہے اسی سے جڑی ہوئی جو بات ابھی آپ نے پوچھی اسی لحاظ سے، تو اسی سے جڑی ہوئی ایک بات اور بھی ہے. یہ قصہ ہے، اگرچہ کہ اس قصے کی سند بھی ضعیف ہے لیکن عام طریقے سے محدثین کے یہاں وہ قصہ اسی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حدیثیں گڑھنے والوں میں سے ایک پوری جماعت اس کی ہے جو قصے بیان کیا کرتے تھے، قصے واعظ و نصیحت کرنے کے لیے. واعظ و نصیحت جو آپ سنتے رہتے ہیں نا، یہ بیان لوگ جو گھنٹوں گھنٹوں بیان کرتے رہتے ہیں، وہ سی حدیثیں آئے تھے کہاں سے لے کر کے آئیں گے، تو قصے زیادہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ. تو ایسے قصے بیان کرنے والے لوگوں نے حدیثیں بہت گڑھی ہیں. تو اسی کے ذمے میں ایک قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب ہی لکھی ہے اس کے بارے میں، احادیث القصاص کے نام سے جو ہے، یعنی یہ قصہ بیان کرنے والوں کے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ حدیثیں گڑھتے بہت ہیں، یہ واقعات کو گڑھتے بہت ہیں، اپنی طرف سے بیان کر کے جھوٹا جو ہے نسبت کر دیتے ہیں کہیں بھی. جو تو ایسے ہی ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل, نام تو جانتے ہیں, تو احمد بن حنبل کا نام تو جانتے ہیں اس لیے کہ چار اماموں میں سے ایک, اور جرح و تعدیل راویوں کی جرح کرنے والے, یعنی یہ راوی صحیح تھا یا نہیں تھا اس کے لیے سب بہت مشہور نام ہے امام یحییٰ بن معین کا, اور یہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں, یعنی امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین ایک ہی زمانے میں دونوں رہے. تو دونوں ساتھ میں سفر کیے تھے, اس مسجد میں گئے تو اس مسجد میں دیکھے ایک آدمی ایسے ہی نصیحت کر رہا ہے لوگوں کو, تو قصہ بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں نے امام احمد اور امام یحییٰ بن معین سے یہ بات سنی ہے. یعنی نسبت کس کی طرف کیا؟ انہی دونوں کی طرف کیا. یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, مطلب کیا کہ تم نے کب بیان کیا اس کو, وہ ان کے کہ تم نے کب بیان کیا ہے. دونوں کا یہ ہوتا ہے ہم نے تو کبھی اسے بیان نہیں کیا, یہ کہاں سے بیان کر رہا ہے. بیان کر لیتا ہے جب تو اس کو بلاتے ہیں اپنے پاس, پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ احمد ہے اور میں یحییٰ ہوں, یعنی یحییٰ بن معین میں یحییٰ ہوں اور یہ کیا ہے, ہم نے تو یاد نہیں پڑتا کبھی تم سے یہ واقعہ بیان کیا یا یہ حدیث بیان کیا, کہاں سے بیان کر رہے ہو. اس کے بعد یہ سب ایسے لوگ جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کے بولنے کا انداز بھی الگ ہی ہوتا ہے, ذرا غصہ ہو گیا کہ میں اب تک یہی سنتا تھا کہ یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل دونوں انتہائی درجے کے بیوقوف آدمی ہیں, آج مجھے یقین ہو گیا دنیا میں تم ہی ایک احمد ہو, تم ہی ایک یحییٰ ہو, ارے اور بہت سارے ہیں. تو یہ اس میں بیان کرتے ہیں باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں, اس میں جو مستری کی یعنی اصول حدیث کی جو کتاب ہے اس میں اس کو بیان کرتے ہیں باقاعدہ, حالانکہ اس کی سند میں تھوڑی کمزوری ہے لیکن اس طرح کی اس میں اتنی مضبوط سند کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جیسے حدیثوں میں ضرورت پڑتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ باتیں ہوتی تھیں, ہو جاتی ہیں, آدمی ایسے کہہ دیتا ہے, نام لے لیتا ہے فلاں کی طرف. میں تجربہ کیا ہوں یہاں پر, کبھی بعض لوگ جو ہے کچھ کام کرتے ہیں ان کے کام میں تھوڑا لگتا ہے کہ کام اتنا صحیح نہیں ہے, یعنی میرے سامنے یہ بات ہے کہ کام جو اتنا صحیح نہیں ہے, جب ان سے پوچھو کہ بھائی ذرا یہ مناسب نہیں جائز تو نہیں لگتا ہے, تو فوراً جو ہے کچھ بڑے بڑے نام لے لیتے ہیں کہ میں نے فلاں سے پوچھا فلاں سے پوچھا انہوں نے صحیح قرار دیا. حقیقت یہ ہے کہ اس کو اسی ترتیب کے ساتھ جیسے وہ موجود ہے اگر ان کے سامنے وہ پیش کریں گے تو کبھی وہ بھی جائز نہیں سمجھیں گے. لیکن ہوتا ہے کچھ نام ہیں وہ نام لے کر کے لوگوں کو جو ہے مطمئن کرنے کا کہ جب یہ نام لے لیں گے تو لوگ کیا ہو جائیں گے, مطمئن ہو جائیں گے, اس کے بعد کچھ نہیں کہیں گے, تو وہ نام فوراً لے لیتے ہیں. اس زمانے میں یہ قصہ کہنے والے لوگ, ہاں امام احمد کا نام سنے گا تو لوگ تو مطمئن ہو ہی جائیں گے, امام یحییٰ بن معین کا نام سنیں گے تو مطمئن ہو ہی جائیں گے, اس لیے بڑے بڑے لوگوں کا کیا کرتے ہیں نام لے لیا کرتے ہیں, غلط طریقے سے نام لیتے تھے. تو یہ ایک مثال بس آ گئی جو ہے سامنے کہ اس طریقے سے اگر کسی زندہ آدمی کی لیتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی رہتا ہے کہ وہ تو چھوڑ نہیں دیں گے نا, تحقیق کریں تو ان کے پاس جائیں گے, معلوم کریں گے کہ آپ نے ان سے بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا, کیسا تھا, کب بیان کیا, سب پوری تحقیق ہوتی ہے. تو تحقیق میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے سنا نہیں ہے اور پھر بھی غلط دعویٰ کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی نے یہ حدیث گڑھا ہے. یہ دو علامتیں ہوں گی, پہلی علامت کیا ہے, وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث گڑھی ہے, میں نے ہی گڑھ کر کے اس کو بیان کیا ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے, اعتراف خود ہی کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راوی جھوٹا ہے اور من گھڑت روایتیں پیش کرنے والا ہے, اس کی میں نے مثال پیش کی, جیسے جب اس سے جب تحقیق میں پوچھا گیا کہ تم سے حدیث کس نے بیان کی ہے تو ایسے راوی کا نام لے لیا جو اس کی پیدا ہونے سے بہت پہلے وفات پا چکا تھا یا پہلے وفات پا چکا تھا. تیسری چیز جو محدثین نے, اب ہم آج حدیث کی تحقیق کرتے ہیں تو کس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے, پرانے زمانے کے جو محدثین نے لگایا حکم وہ تو رہتا ہی ہے, ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی سند میں ایسا راوی ہے, حدیث کی سند میں ایسا راوی ہے جسے محدثین کذاب وضاع کہتے تھے. کذاب کا مطلب جھوٹ بولنے والا, وضاع کا مطلب حدیثیں گڑھنے والا. تو کذاب کے اندر بھی وہی معنی ہے کہ حدیثیں اپنی طرف سے گڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کرنے والا شخص, اگر ایسا کوئی راوی سند میں ہوتا ہے تو حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے. حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. یہ سند کے اندر بات کی, بس اتنی بات سند کے تعلق سے, متن کے تعلق سے باتیں زیادہ ہیں. متن میں بھی علامتیں ہوتی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی. اس میں سے ایک پہلی بات جو ہے, حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں, حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں. حدیث کا جو معنی ہے وہ معنی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہو سکتا. بالکل ظاہر ہوتا ہے آپ کے بیان کا جو انداز تھا, جتنی بھی احادیث ہم پڑھتے ہیں ان کا جو اپنا انداز ہے, پڑھنے سے جو انداز معلوم ہو جاتا ہے, یہ بالکل اس کے کیا ہے, خلاف. اس کو عربی میں کہتے ہیں رکاکت اللفظ رکاکت المعنی. عربی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, میں چونکہ وہ عربی کے لحاظ سے بھی ایک ذرا مشکل لفظ ہے, جو عربی جانتے ہیں وہ بھی اتنا اس کو سمجھتے نہیں ہیں, تو اس لیے میں اس کو نہیں پیش لکھ نہیں رہا ہوں آپ کو. یوں سمجھ لیجئے کہ بیان کا انداز ایسا ہے, حدیث کے الفاظ ایسے ہیں جو خود چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہو سکتے. یا آپ کی طرف سے بیان کیا ہوا یہ لفظ نہیں ہو سکتا, یہ معنی نہیں ہو سکتا, یہ بالکل جو میل نہیں کھاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا انداز ہے, اس سے یہ چیز میل نہیں کھاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہو سکتا. اس کی ایک مثال جو ہے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں آپ کو. صلاۃ تسبیح کے بارے میں سنا ہے, صلاۃ تسبیح کے بارے میں سنا ہے نہیں, یاد ہے, کبھی پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے, پڑھی ہے, یاد ہے, ذرا بولیے. ہاں ہاں بولیے اور بول رہے پوری جو ہے. ہاں کتنی مرتبہ؟ ہاں اور جی اور نہیں نہیں وہ نہیں, وہ خالی اس نماز کی کیفیت کے بارے میں, وہ کتنے دن پڑھیں گے اس سے مطلب, یعنی جو چیز نماز کی کیفیت اس کی, صلاۃ تسبیح کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے حدیث میں, جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے من گھڑت ہے, اس بات سے ثابت نہیں ہے, وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اس کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے بالکل مل نہیں کھاتا, اور یہ زیادہ میل کھاتی ہے کیفیت ان احادیث سے جو من گھڑت ہیں بعض بعض موقعوں کی موضوع روایتوں سے, جیسے رجب کے مہینے میں ایک خاص نماز, وہ نماز ایسے پڑھیں گے, فلاں مہینے میں نماز ایسے پڑھیں گے, جتنی بھی من گھڑت نمازیں ہیں جو مبتدیہ کی طرف سے آئی ہیں اس میں بھی ایسے ہی رہتا ہے کہ 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے, 15 مرتبہ یہ پڑھیں گے, اتنے مرتبہ درود پڑھیں گے, جو انداز ہے ان من گھڑت روایتوں کا بالکل وہی انداز اس روایت کا بھی ہے. جن لوگوں نے بھی اسے صحیح نہیں مانا ہے ان کے اندر انہوں نے یہی پہلو دیکھا ہے. اس کے اندر علامہ ابن تیمیہ, ابن قیم اور جو بھی اور علماء حنابلہ, یہ لوگ جو بھی اس کو نہیں مانتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کون سی علامت پائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان کا, عبادات کو بیان کرنے کا جو انداز ہے اس سے بالکل میل نہیں کھاتا, بلکہ اس کے مقابلے میں جو من گھڑت روایتیں ہیں اس سے یہ چیز میل کھاتی ہے. ان نمازوں سے اس کی مشابہت ہے جس میں تعداد ہوتی ہے, اتنی مرتبہ یہ پڑھو, اتنی مرتبہ یہ پڑھو, اتنی مرتبہ یہ پڑھو. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گنتی پر زیادہ زور دیں گے تو نماز کا خشوع خود ختم ہو جاتا ہے. نماز کی جو اصل روح ہے اس کے اندر خشوع اور خضوع کا ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے سامنے میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جو خشوع خضوع ہے یہ بالکل وہ گننے میں ہی ختم ہو جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کم سے کم اتنی مرتبہ پڑھے، زیادہ کتنا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے اتنا کہ آدمی کو اتنا زور نہیں دینا پڑتا ہے اس کے اوپر. لیکن جب یہ متعین ہو جائے کہ اتنی مرتبہ ہی پڑھنا ہے، کم اور زیادہ نہ ہو، پھر وہ نماز ہی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو وہاں یہ چیز آتی ہے کہ اس جو نماز کی اصل روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. میں یہاں پر اصل یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کو کہ وہ صلاۃ تسبیح پڑھنا صحیح ہے نہیں ہے، میں مسئلہ نہیں، میں صرف آپ کو یہ علامت سمجھا رہا ہوں کہ محدثین نے موضوع حدیثوں کی جو علامتیں بیان کی ہیں اس میں سے ایک علامت یہ بیان کرتے ہیں. وہ علامت کیا ہے کہ حدیث کے الفاظ، اس کے بیان کا جو انداز ہے، وہ بتاتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام احادیث ہیں، ثابت احادیث، وہ یہ انداز اس سے میل نہیں کھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. بس یہ سمجھانا تھا آپ کو، اس کے لیے میں نے یہ مثال پیش کیا. میرے نزدیک اس وقت اس سے بہتر مثال نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے وہ مثال آپ کو پیش کر دی. نہیں، میں نے کہا کہ اگر راوی پہ الزام لگ گیا تو وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، وہ تو راوی کی وجہ سے ہی حدیث جو ہے موضوع ہو گئی. یہ جو متن کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لحاظ سے میں نے یہ مثال پیش کی آپ لوگوں کو. جو یعنی صرف متن دیکھ کر کے سند میں ہو سکتا ہے کہ بعض سندیں ایسی ہیں، جیسے جو لوگ اس کو کہتے ہیں ثابت ہے، وہ کہتے ہیں بعض سندیں ایسی ہیں، اکثر سندوں پر تو کلام ہے لیکن بعض سندیں ایسی ہیں جو حسن کے درجے کو پہنچ رہی ہیں، یہی پڑھا ہوا آپ لوگوں نے، لیکن اس کا متن چیک چیک کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو بھی اس کو موضوع مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ سند رہی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ سند کو نہیں جانتے تھے، وہ بھی سند کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے. بہرحال یہ فی الحال ہم اس کو موضوع یعنی بحث نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں ابھی، ہاں صرف مثال کے طور پر ذہن میں رکھیے اس کو کہ اس طریقے کی بات ہوتی تھی. متن کی دوسری علامت جس کی وجہ سے محدثین کہتے تھے کہ یہ حدیث موضوع ہے، متن دیکھ کر کے، متن کی علامت کی وجہ سے، کہ وہ حدیث عقل سلیم کے بالکل خلاف ہو، عقل میں آنے والی بات نہ ہو اور اس کی کوئی تعویل کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو اس حدیث کو موضوع کہتے تھے. بالکل عقل کے خلاف، عقل سے مراد عقل سلیم، عقل سلیم کے بالکل خلاف. اور اگر اس کی کوئی اچھی سی تعویل ہو سکتی ہے تو پھر اس کو موضوع نہیں کہتے تھے، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہے اور بالکل عقل کے خلاف ہے، عقل سلیم کے خلاف ہے. عقل سلیم سے مراد سارے انسانوں کی عقل، کسی ایک انسان کی عقل میں نہیں آتی تو اس کو نہیں کہتے عقل سلیم. ہے ٹھیک ہے نا، ارے یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ سارے انسانوں کے تعلق سے وہ عقل سلیم میں بات نہیں آ رہی ہے. اس کی مثال پیش کرتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ جیسے ایک روایت یہ آتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، نوح علیہ السلام کی کشتی جانتے ہیں طوفان، یہ جودی پہاڑ سے اتر کر کے آئی خانہ کعبہ کے پاس اور اللہ کے گھر کا طواف کیا. اس طرح کی باتیں ہیں جو ہے بالکل جو ہے یعنی جو عقل میں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وحی پر ہے، دین پورا کس پر ہے؟ وحی پر ہے، لیکن وحی کی جو باتیں ہیں وہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے. جو صحیح نقل ہوتی ہے، صحیح طریقے سے صحیح حدیثیں ہوتی ہیں، وہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، اور عقل سلیم بھی صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہوتی ہے. آپ نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب سنی ہوگی، درو تعارض العقل والنقل، ایک کتاب انہوں نے لکھی اسی پر. تو کہتے ہیں کبھی بھی صحیح حدیث عقل سلیم کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور عقل سلیم بھی صحیح حدیث کو کبھی بھی یہ نہیں سوچے کہ عقل کے خلاف ہے، کبھی یہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن ایسی روایتیں ہیں جن روایتوں میں یہ بات اس طرح کی آتی ہے کہ کسی لحاظ سے بھی وہ اپنے سلیم میں بھی نہیں آتی، تو یہ بھی موضوع ہونے کی ایک علامت ہے. جی ہاں جی جی بھائی، یہ تو عقل کے خلاف ہے. کہنا چاہ رہیں گے آپ، یہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے، میں اس لیے عقل سلیم بولتا تھا بار بار. یہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ موزے پر اوپر مسح کرنا یہی عقل کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہے نیچے مسح کرنے کے مقابلے میں. کیوں ایسا ہے کہ جب آپ نیچے مسح کریں گے تو پانی کا حصہ تو نیچے لگ جائے گا، جب اس کے بعد چلیں گے تو پورے نیچے کے گرد و غبار تو نیچے لگ جائیں گے. تو یہ پانی کا مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کا کچھ حصہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے. اگر اوپر نہیں لگائیں گے نیچے لگا دیں گے تو اس کے بعد چلیں گے نا، پھر چل کر کے نہ آئیں گے وضو کرنے کے بعد جو مسجد میں، تو چلیں گے تو پھر نیچے وہ لگ جائے گا، پوری مٹی لگ جائے گی، پورا وہ گندا ہو جائے گا. اس لیے اوپر ہی مسح کرنا یہی عقل کے مطابق ہے. عام عقل کو سوچیں گے آپ تو جسے عقل سلیم کہتے ہیں وہی عقل کے مطابق. ہاں عقل سلیم، یعنی عقل سلیم کیوں کہہ رہے ہیں بار بار؟ بعض لوگ خامخواہ یہ کہتے تھے عقل میں نہیں آتی بات. نہیں وہ ایسی بات نہیں، یہ خامخواہ کی بات نہیں کہ عقل میں نہیں، عقل میں آ رہی ہے لیکن ان کی عقل میں نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے بعض کی عقل میں وہ بات نہ آتی ہو. تو ہمیشہ بعض کی عقل کو نہیں دیکھا جاتا ہے، عقل سلیم پورے لوگوں کی مجموعی عقل جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. جی ایسی حدیثیں دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ پہلے کیا ہے موضوع ہے، اس کے بعد دیکھیں گے تو سند بھی ان کو مل جائے گی، ویسی سند کے اندر بھی وہ چیز رہے گی، لیکن وہ دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے موضوع ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہی یہی ہے، یہ موضوع حدیث کے تعلق سے. تو اس میں وہ ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سوال یہی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی حدیث کو اس کی سند دیکھے بغیر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ موضوع ہے؟ ابھی ہم نے سند بھی نہیں دیکھی ہے، صرف متن جو ہے معلوم ہو آپ کو کسی نے پیش کیا، متن کو سنتے ہی یا پڑھتے ہی ہم نے کہہ دیا کہ وہ کیا ہے موضوع ہے من گھڑت، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے. تو متن کی علامتیں دیکھ کر کے پہلے ہی مرحلے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت. اس کے بعد وہ پیش کرتے ہیں اس میں ایک مثال. میں آپ کو مثال سمجھانے کے لیے میں آپ کو الگ انداز سے ذرا مثال پیش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. ان کی مثال یہ ہے کہ آپ حدیثیں پڑھتے پڑھتے آپ کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے، آپ کی جو طریقہ ہے، جو میتھڈ جو آپ کا یہ ہے، وہ پورے طریقے سے ذہن میں آپ کے آ جاتا ہے. لیکن ہر آدمی نہیں کر سکتا. کون کر سکتا ہے؟ یہ جو محدث ہے اس کو پڑھتے پڑھتے پورا جو ہے ایک ذوق جسے کہتے ہیں عربی میں، یعنی وہ طریقہ جو محدثین کا رہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا بیان کرنے کا، کس طریقے سے آپ کوئی بات پیش کرتے تھے، وہ پورا ذہن میں آ جاتا ہے. جیسے ہی کوئی حدیث سنتا ہے کہ اس کے بالکل برخلاف جا رہا ہے یہ، تو فوراً کیا کہہ سکتا ہے موضوع. پھر تحقیق کرے گا، یعنی مطلب یہ نہیں کہ اب یہ کہنے کے بعد خاموش بڑھ گیا، نہیں وہ تحقیق کرے گا، لیکن یہ پہلے مرحلے پر ہی یہ چیز آ جاتی ہے کہ حدیث موضوع ہے. میں آپ کو ایک مثال اس کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. آپ کے ایک ساتھی ہیں، آپ ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ سگریٹ نہیں پیتے، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے تنہائی میں بھی اور ایسے بھی، اور کئی دن تک آپ بالکل دونوں ساتھ میں رہے، ساتھ میں سفر بھی کرتے رہے، اور تنہائیوں کا ساتھ رہا ہے ان کے ساتھ. اب کوئی کہے کہ نہیں وہ سگریٹ پیتے تھے تو آپ سنتے ہی کیا کہیں گے؟ نہیں پیتے تھے. آپ کو کس کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ سنتے ہی کہہ دیں گے نہیں. کیونکہ یہ عادتیں ایسی ہیں جو انسان چند گھنٹوں کے لیے کر سکتا ہے اس میں، لیکن کئی دن تک نہیں کر سکتا. ہفتوں مہینوں کا جس کا ساتھ رہا ہے اور کہیں تنہائی میں بھی اس کو نہیں چھوڑا. اگر ہوتی عادت تو ضرور کسی نہ کسی وقت وہ آدمی ضرور پیتا تھا. پھر بھی اس کے خلاف اس طرح کی بات کہی گئی تو یقین کے ساتھ کہتے ہیں, تحقیق کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں, بالکل کیا ہے, جھوٹ ہے, من گھڑت بات ہے, یہ ایسا نہیں, میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں, میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, ایسی بات نہیں. ابھی ساتھ میں رہ رہے ہیں اس وقت کی بات ہے, یہ تو ہے, وہ تو ہو ہی سکتا ہے بعد میں سے رک گیا ہو. تو ایک اور جو ہے مثال دیتا ہوں آپ, ایک آدمی آپ جانتے ہیں ان کے تعلق سے کہ وہ بالکل وقت کا پابند ہے, بالکل ٹائم پر اپنا اس کا یہ شروع ہو جاتا ہے. اب اگر کسی ایسے آدمی کے بارے میں کوئی یہ بیان کر دے کہ وہ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے تھے, آپ یقین کے ساتھ بغیر کسی تحقیق کے فوراً کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط ہے, میں خود حاضر ہوا ہوں, ٹائم کی پوری پابندی کرتے تھے. یہ مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے کہ کبھی سرد دیکھنے سے پہلے ہی صرف متن کو دیکھ کر کے بھی حکم لگانے کی بات ہوتی ہے. تو محدثین صرف سند دیکھ کر کے ہی نہیں بلکہ متن دیکھ کر کے بھی حدیثوں پر حکم لگایا کرتے تھے. کتنی باتیں ہو گئی آپ کو, اصل یاد رکھنا ہے آپ کو. ہاں متن کے تعلق سے عقل سلیم کے خلاف ہے اور اس کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے. اور یہ سب سند کے بارے میں, متن کے بارے میں,
حدیث کے الفاظ
بتاتے ہیں, اس کا انداز بتاتا ہے, حدیث کے اندر پائے جانے والا معنی یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہو سکتا. تیسری چیز, کسی کم عمل پر, چھوٹے سے عمل پر, چھوٹی سی نیکی پر بہت زیادہ ثواب بیان کر دیا گیا ہو, یا کوئی چھوٹی سی غلطی نافرمانی پر بہت بڑا عذاب اس کا تذکرہ کیا گیا ہو, یہ بھی موضوع کے ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کیونکہ یہ کام زیادہ ان لوگوں نے کیا جو ترغیب اور ترہیب میں حدیثیں گڑھا کرتے ہیں. جی بہت چھوٹے عمل پر, معمولی عمل پر ثواب بہت زیادہ ہے, ثواب بہت زیادہ ہے, یا بہت ہی چھوٹے گناہ پر عذاب کی دھمکی بہت بڑی دھمکی ہے, بہت زیادہ عذاب کی دھمکی, تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ گڑھی ہوئی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. یہ آسان ہے, اس لیے آگے بڑھتے ہیں آگے چوتھے سلسلے میں. جی ہاں ثواب کا بیان نہیں ہے اس کے اندر, اس کے اندر ثواب کا بیان نہیں ہے, دونوں میں تھوڑا فرق کر لیں, اس کے اندر ثواب کا بیان نہیں ہے, اس کے اندر یہ بیان ہے کہ وہ آدمی, ایک آدمی کا قصہ ہے کہ وہ جا رہا تھا, اسے پیاس لگی, کنویں میں اتر کر کے اس نے پانی لیا اور پیا, بعد میں دیکھا کہ کتا زمین کی جو اندر کی مٹی جو پانی والے سے وہ چاٹ رہا ہے سخت پیاس کی وجہ, تو اس نے سوچا کہ اس کو بھی ویسے ہی پیاس لگی جیسے مجھے لگی تھی, تو اتر کر کے پانی ذرا نکال کر کے اس کو بھی پلا دیا. فشکر اللہ لہ فادخلہ الجنہ, تو اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو کس میں داخل کر دیا, جنت میں داخل کر دیا. حدیث میں یہ بیان نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی پیاسے کتے کو پانی پلا دے گا تو وہ جنت میں جائے گا, عمل کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا ہوا ہے, ایک خاص شخص کے بارے میں بیان آیا ہوا ہے, یہ اس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے وہ بلی والا بھی آپ کے مقابلے میں وہ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کسی خاص فرد کے بارے میں بات ہے, شخص کے بارے میں ہے, عمل کا نہیں ہے کہ جو ایسا کرے گا تو وہ جو, اس طریقے کا بیان اس کے اندر نہیں ہے. ویسے بھی یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جنت میں داخل ہونا, جنت میں داخل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کی وجہ سے, سب سے پہلے اللہ تعالی کا فضل ہونا چاہیے جنت میں داخلے کے لیے, اس کی رحمت ہونی چاہیے, تو اس کو اس کو ساتھ میں نہیں جوڑیں گے. اس پہ عمل کے اوپر کسی ثواب کا بیان نہیں ہے.
تیسری بات تھی یہ. چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے, جو علامتیں ہیں متن کے اندر علامتیں مانی جاتی ہیں, وہ یہ کہ قرآن کی کسی صریح نص کے خلاف ہے. قرآن میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے, کوئی بھی بات آئی ہے اور یہ بالکل اس کے خلاف ہے. کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث جو صحیح حدیث ہے قرآن کی کسی صریح نص, یہ صریح کا لفظ اچھی طرح سے اس کو کر لیجیے گا, صریح نص اس کے خلاف نہ ہو. صریح نص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل یہ بیان کر دیا گیا ہو کہ یہ ایسے ہے, اسی لفظ کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہو. میں آپ مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جیسے قرآن میں یہ بیان ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ, تمہارے اوپر مردہ حرام کیا گیا. قرآن میں ہے حرمت علیکم امہاتکم, تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی. ماں کیا ہے؟ یہ اس سے نکاح کرنا حرام. کوئی بھی حدیث اگر ان الفاظ میں آپ دیکھیں, اس کو سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ نہیں ماں سے نکاح کرنا جائز ہے, تو آپ حدیث پڑھتے ہی کہہ دیجئے کہ یہ کیا ہے, موضوع من گھڑا, ہو ہی نہیں سکتا. یہ قرآن میں کوئی بھی حکم صریح, جس کو صریح نص کہا جاتا ہے, ایسا بھی نہیں کہ کوئی آدمی ایسا سمجھا ہے ویسے سمجھنے کی بات ہے, بالکل واضح لفظوں میں یہ چیز یہ حکم موجود ہے. حدیث کا کوئی بھی حکم اس کے خلاف نہیں آتا. آگے بات سمجھ میں, حدیث کا کوئی بھی حکم اس کے خلاف کبھی بھی نہیں آ سکتا. جی ہاں, قرآن میں بیان ہے ہاں, حدیث میں کہیں اس کے خلاف نہیں ہے نا, کہیں بھی خلاف نہیں ہے. جو قرآن میں آیا ہوا ہے اسی کی وضاحت اور اسی کی شرح ہے حدیث میں. ہاں, اصل میں صحیح معنی میں اگر دیکھیں جو طلاق کا پورا بیان قرآن میں ہے, اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ تین مرتبہ ایک ہی مرتبہ تین طلاق دینا جائز ہو, کیونکہ طلاق کا بیان تو یہیں سے شروع ہوتا ہے, طلاق مرتا. قرآن میں کیا ہے؟ طلاق مرتا, طلاق دو مرتبہ دینا, پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کا اسی میں بیان. تو ایک ہی مرتبہ تین طلاق دینے کی تو قرآن سے نفی ہوتی ہے واقعی, تو اس کا مسئلہ اس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی ہے, میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی, ایک مثال یہ ہے ربا سود, یہ کیا ہے؟ حرام. کوئی بھی آدمی ایسی کوئی حدیث پیش کر دے کہ ربا جائز, سود لینا جائز, آپ سنتے ہی کہیے کہ نہیں, یہ تو بالکل قرآن کے ایک صریح نص کے خلاف ہے, حدیث کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. پڑھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیث نہیں ہو سکتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے کچھ اور ہیں قرآن سے, اور اس کے لحاظ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے. یہ ان کی سمجھ کے لحاظ سے, قرآن میں کہیں ایسا بیان نہیں ہوتا تو وہاں یہ مسئلہ آتا ہے. لیکن جہاں قرآن میں واقعی معنی میں نص ہے جسے صریح نص کہا جاتا ہے, تو یہ معاملہ متفق علیہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی حدیث آ جاتی ہے تو فوراً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. اور صحیح حدیثوں میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو قرآن کے کسی نص کے خلاف ہو. کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے صحیح حدیث, اور ہو بھی نہیں سکتا, یعنی کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں, کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن میں بیان ایک الگ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان اس سے الگ دیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی. تو کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہے. کبھی کبھی سمجھنے میں فرق آ جاتا ہے, اس سلسلے میں بعض صحابہ سے بھی ہوا سمجھنے میں, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کو قرآن کی بعض آیتوں کے خلاف سمجھا, لیکن ان کی سمجھ کا یہ فرق تھا. دونوں میں کوئی خلاف یا کوئی اس کی بات نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کو کہ نہیں اس کے اندر یہ بات نہیں, اس کے اندر یہ بات ہے, اس کا یہ مطلب ہے. اور اس طرح کی بات تو قرآن کی بعض آیتوں میں بھی موجود ہے. یعنی قرآن کی بعض آیتیں پڑھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا اس آیت کے ساتھ تعارض ہے, دونوں جو ہے ٹکرا رہی ہیں, یہ اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بعض لوگوں کی سمجھ ہوتی ہے, ورنہ حقیقت میں دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کر دیتے ہیں. جیسے میں اب آپ کو ایک مثال دوں, جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ ملایا نہیں, ظلم سے بچایا, ان کے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ہے, تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں. تو صحابہ کو پریشانی ہوئی, ان کو چیز اسی سمجھ میں نہیں, پریشانی ہوئی, کیونکہ اور جگہوں پر قرآن میں اس طرح کا بیان ہے کہ اگر ظلم جو ہے ہر گناہ کو کہتے ہیں کہ اگر بعض گناہ بھی ہوتا ہے تب بھی وہ مومن رہتا ہے, تب بھی ہدایت پر مانا جاتا ہے. ان کو پریشانی ہوئی, انہوں نے سوال بھی کیا اس کے بارے میں کہ ایونا لم یظلم نفسہ, کہ ہم بھی ہر ایک سے کچھ نہ کچھ گناہ تو ہو ہی جاتا ہے, ظلم تو ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھتے ہو, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. اپنے آپ سے کس کو بچایا ہو, کسی لفظ کو سمجھنے کے تعلق سے اس طرح کی بات ہو سکتی ہے, لیکن کوئی صریح نص ہو قرآن کی اور کوئی صحیح حدیث اس کے خلاف آ جائے, ایسا آپ کبھی نہیں پائیں گے. کسی بھی صحیح حدیث میں آپ نہیں پائیں گے کہ حدیث یہ قرآن کے خلاف ہو. بات یہ ہوئی. اسی طریقے سے کوئی بھی حدیث اگر ایسی ہے جو بالکل ثابت بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے, جسے کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے, یعنی بڑی تعداد میں اسے بیان کیا گیا ہے, ہر دور میں وہ ثابت ہے, اس کے خلاف کوئی اگر ایک حدیث آ جاتی ہے اور اس کی کوئی تاویل کرنا بھی ممکن نہ ہو, تو یہ بھی علامت ہے کہ وہ موضوع حدیث ہے. جو بالکل تواتر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جو بات, اس کے خلاف اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ حدیث موضوع ہے, من بھرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ چلو بیویوں میں تھوڑا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کتنی تھی؟ چار. تھی. ایک حدیث میں کوئی یہ بیان, اسی تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر ہر بیٹی کے بارے میں کہ کب جو ہے رہی, کس سے شادی ہوئی, ان کی اولاد کیا ہوئی, پوری تفصیلات موجود ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں ہوئی ہی نہیں, آپ کو اولاد ہی نہیں تھی, تو جو چیز بالکل تواتر کے ساتھ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, اگر اس طرح کی کوئی نفی کسی روایت میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں موضوع روایت ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے کسی کی بھی برائی کے تعلق سے کوئی بھی حدیث آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے. کیوں نہیں, معصوم نہیں ہے, ان سے بھی غلطی ہوتی تھی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فوائد قرآن کی آیات اور صحیح احادیث جو متواتر تک پہنچتی ہیں وہ سارے, ان میں سے کسی کے تعلق سے بھی کبھی بھی کوئی ایسی روایت آ جائے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ جہنمی ہیں, جہنم میں جائیں گے, یا انہوں نے جو ایسا کیا, انہوں نے شرک کیا, کوئی بھی اس طرح کی روایت جو عام طریقے سے شیعوں کی جو کتابیں ہیں, جو حدیث کی کتابیں ان کے یہاں معتبر پائی جاتی ہیں, مانی جاتی ہیں, ان کی یہاں کتابوں میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. کوئی بھی روایت ایسی سنے تو پہلے نمبر پر کیا کہہ دیجئے کہ یہ کیا ہے, من گھڑت ہے, یہ ثابت نہیں ہو سکتی, یہ متن کی علامت ہے. متن کے اندر حدیث کی جو علامتیں پائی جاتی ہیں ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے, اس کے تعلق سے یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی سرد کو دیکھنے کی بعد کی بات ہے, پہلے پڑھتے ہی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا, غلط چیز ہے. اسی طریقے کی ایک بات اور میں آپ کو جو اسی سلسلے میں جو متن کی علامتیں ہیں انہیں علامتوں کے تعلق سے حدیث کے اندر کسی بھی بدعت کے بارے میں بیان ہے, کسی بھی بدعت کی تائید اس سے ہو رہی ہے اور بڑے واضح انداز میں اس کی تائید ہو رہی ہے, تو سمجھ لیجئے کہ حدیث موضوع ہے. بڑے ہی واضح انداز میں میں آپ کو اس کی ایک مثال جو ہے پیش کرتا ہوں. بعض بدعتیں بعد میں جو ہے ظاہر ہوئی, بعد میں وہ چیزیں جو ہے آئی ہیں دنیا کے اندر, اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں نہیں رہیں. خوارج کے تعلق سے, معتزلہ کے تعلق سے, اسی طریقے سے یہ شیعہ قدریہ جبریہ ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس طرح کی آتی ہیں, لیکن کوئی شخص بیان کر دے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے, تو سمجھ جائیے کہ یہ کوئی من گھڑت روایت ہے, بعد میں کسی شخص نے اسے بیان کیا. اسی سے جڑی ہوئی بات ایک کوئی علمی مسئلہ ہے, ہمارا اور آپ کا اس میں اختلاف ہے, تابعین کے دور میں اختلاف تھا, اتباع تابعین کے دور میں اختلاف تھا, اور کسی مسئلے والے کے اس کے تائید میں اپنی طرف سے کوئی حدیث پیش کر دیتے ہیں جس کو سنتے ہی آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بھی موضوع ہے, یہ بھی موضوع ہونے کی علامت ہوتی ہے. میں وہ مثال پیش کروں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک معاملہ ہے حسن بصری مشہور تابعی ہیں, ان کے بارے میں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے یا نہیں سنا. ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں, ایک علمی مسئلہ ہے محدثین کے درمیان کہ انہوں نے ان سے سنا ہے یا نہیں سنا. حسن بصری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے یا نہیں سنا, علمی چیز ہے. رفع دین کرنا ہے نماز میں, کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, ایک علمی چیز ہے. اسی طرح کے اور بھی بہت سے مسائل جس میں اختلاف ہوتا ہے. صریح لفظوں میں ایسی کوئی حدیث کہ جو رفع دین کرے گا اس کو اتنے ہاں کوڑے لگائے جائیں گے, اس کے لیے جہنم ہے, اس طرح کے الفاظ میں کوئی بھی چیز جب آ جاتی ہے. حسن بصری کے بارے میں باقاعدہ ایک روایت ہے, آپ کو تعجب ہوگا یہ کہ ایک راوی نے, وہ بھی جو ہے جھوٹا راوی تھا, ایک راوی نے پوری سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ سے سنا ہے. اللہ کے رسول کیوں فرمائیں گے اس کو کہ حسن بصری نے اللہ کے رسول سے سنا ہے؟ تو اس طرح کا بیان یہ میں جو ہے یہ ایک واقعی بات ہے, یہ ایسے موجود ہے ایک روایت کہ فلاں راوی نے فلاں سے سنا ہے. یہ تو محدثین کی علمی باتیں تھیں جو وہ تحقیق کیا کرتے تھے, اس میں باقاعدہ اس طرح کا بیان کہاں سے آ سکتا ہے حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کریں گے؟ تو پڑھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ من گھڑت بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں. سننے والا فوراً کہہ دے گا تحقیق تو بعد میں کرنا ہے. تو موضوع حدیثوں کو پہچاننے کے لیے متن کے اندر ہی علامتیں زیادہ بتائی جاتی ہیں سند کے مقابلے میں, اور یہ حقیقت ہے کہ موضوع حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ہی ایک اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. جب آپ وہ کتابیں جو خالص اسی کے لیے لکھی گئی ہیں وہ پڑھیں گے تو موضوع حدیثوں کو اندازہ ہو جاتا ہے پڑھنے کے ساتھ ہی. وہ تمام حدیثیں جو کسی زبان کے تعلق سے, اس کی برائی کے تعلق سے آئی ہیں, وہ سب کی سب حدیثیں کیا ہیں؟ من گھڑت ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی زبان کی برائی نہیں کر سکتے, ساری زبانیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ برائی کیوں کریں گے اس کی؟ لیکن ایسی حدیثیں گڑی گئی ہیں, موجود ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو اس کے تعلق سے تھی. میں چونکہ بہرحال اس درس کا وقت ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہیں پہ ابھی روک کر کے ہم دوسرا جو درس ہے جو ابھی حدیث سے زیادہ عقیدے کا درس ہو گیا ہے, ہمارا دوسرا درس جو حدیث کے بارے میں تھا وہ کس کے بارے میں ہو گیا ہے؟ ایک حدیث کی شرح میں عقیدے کے بارے میں ہو گیا ہے, اسی کو ہم پھر سے شروع کر رہے ہیں.